وہ خالق ہے اور بننے والی چیز اس کی مخلوق ہے. یہ مفہوم آپ نے بہت توجہ سے اکٹھا کر لیا. اب آپ کائنات کے بارے میں بھی اسے اپلائی کریں گے. آپ کہیں گے یار کائنات بھی کوئی خالق ہونا چاہیے. کائنات سے پہلے آپ نے کائنات پہ غور و فکر کر کے خالق اور مخلوق کا نظریہ اپنایا تھا. یہ مفہوم خالق اور مخلوق کا ابھرا ہے. کیا باہر ہمیں دکھائی دے رہا ہے؟ باہر تو کوئی بنانے والا بس موجود ہے. کیوں آپ اسے خالق کہہ رہے ہیں بھائی؟ ہم کہیں گے اس سے ہم نے ایک مفہوم کلی اخذ کیا. خالق کا مفہوم ہر اس فرد کے اوپر منطبق ہوتا ہے جو کوئی چیز بنا رہا ہے. بالفرض میں مثال آپ کو دے رہا ہوں. ابھی یہاں سے ہم نے کہا کائنات کو بھی کوئی بنانے والا ہے. بس خدا کائنات کا خالق ہے تو اللہ کی خالقیت کا اطلاق کائنات کی ہر چیز پہ ہوگا. اور اسی کو تو ہم کہتے ہیں جب ایک مفہوم کئی چیزوں پہ منطبق ہو تو اسے مفہوم کلی کہتے ہیں. بس اللہ کو خالق کہنا بطور مفہوم کلی ہے, بطور جزی نہیں ہے. اگر بطور جزی کہتے تو ہم کہتے اللہ نے فقط مثلا ایک باطل نظریہ جیسے اہل بیت کو خلق کیا, اہل بیت نے سب کو خلق کیا, باقیوں کو اللہ نے خلق نہیں کیا. بالفرض بالفرض اگر اس طرح کریں یہ جزی ہے اور جزی غلط نظریہ. بس دوستو آپ نے دیکھا کائنات شناسی کے لیے, کائنات جہان بینی کے لیے کیسے کلی امور کی طرف ہم نے لوٹنا ہے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کلی امور کیسے بنتے ہیں؟ ہم جواب دیں گے قوت عقل کے ذریعے. کیا قوت عقل کے علاوہ بھی کسی چیز کے ذریعے بنتے ہیں؟ ہاں سائنس کے ذریعے بھی بن سکتے ہیں, فلسفہ کے ذریعے بنتے ہیں, دینی تعلیمات کے ذریعے بنتے ہیں, لیکن یہ ایک لمبی بحث شروع ہو جائے گی. یہاں پہ دوستو تھوڑی سی ہمیں مزید توجہ رکھنی چاہیے. مفہوم کلی کا دائرہ جتنا وسیع سمجھتے جائیں گے اتنی ہم اپنی روحانی منازل طے کرتے چلے جائیں گے. اس لیے مفہوم کلی پیدا ہوتے ہیں, ذہن سے جنم لیتے ہیں اور ذہن میں ہی ان مفاہیم کو بناتے ہیں. اگر یہ مفہوم کلی ذہن سے باہر منطبق ہوں تو اس کو اصطلاح میں فلسفہ کہتے ہیں. اگر ذہن کے ذہن میں جنم لینے والا مفہوم کلی ذہن میں ہی منطبق ہو تو اس کو علم بطن کہتے ہیں. تو بس دوستو اس کے اوپر ہم اپنی آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اس کی پریکٹس کریں گے, مفہوم جزوی اور مفہوم کلی یہ پریکٹس کرنی ہے تاکہ کل ہم آگے چل سکیں. اس لیے ایسا انسان بڑا عالم نہیں کہلاتا کہ جسے حسی امور کا بہت زیادہ علم ہو. جیسے سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹر حضرات ہیں. خود ابھی ایک ڈاکٹر حضرات کا قصہ سناتا ہوں, سیالکوٹ میں ہوتے ہیں, آج مشکل میں پڑھا رہا ان کی وجہ سے. ان کی زوجہ کا فون آیا, دو تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ بات چیت ہوتی رہی. ہیں ڈاکٹر اور 46 سال عمر ہے, فوج کے بھی ڈاکٹر ہیں اور اب ادھر سروس کر رہے ہیں ریٹائر. ان کی مسز کہتی ہیں کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام خالق ہیں, معبود ہیں, ہم صرف انہی کی عبادت کرتے ہیں, انہی کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ کی طرف چونکہ اشارہ نہیں ہو سکتا اس لیے جہاں جہاں اللہ آیا وہاں وہاں امام علی علیہ السلام مراد ہے. اچھا اب یہ کھلم کھلا شرک ہے. ادھر سے ان کی مسز نے ایک بعض علماء سے پوچھا جو بزرگ علماء ہیں اسلام آباد میں. انہوں نے کہا کہ یہ شرک ہے اور دائرہ شرک میں داخل ہونے کی وجہ سے آپ کا نکاح باطل ہے. اچھا میں نے ان سے بعد میں پوچھا کہ آپ کی ہسبینڈ کرتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ ڈاکٹر ہیں. میرے لیے اور پریشان کن, وہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر نہیں ہیں, ان کے ہم خیال ڈاکٹر بھی اچھے خاصے ہیں. کیونکہ دوست دوست پارٹیاں بنائی ہوتی ہیں نا, کیونکہ بعض لوگوں نے وہ حق چار جار جیسے دوست اکٹھے کیے ہوتے ہیں, دنیا بھی ساتھ اور دوزخ بھی ساتھ. یعنی ایسے کام بنیاد یعنی دین بجائے دنیا ہوتی ہے. یعنی دوست آئے گا تو میں آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا. اب اپنے اپنے قاعدے کلیے بنائے ہوتے ہیں. تو بہرحال میں تو اس پہ اس قدر گہرائی کی حد تک گھر کا متاثر ہو جانا, کیونکہ ان کی مسز کو اب طلاق لینے پڑ رہی ہے. وہ 4 سال سے ان سے بحث مباحثہ کر رہی ہے کہ یہ نظریہ غلط ہے کہ علی معبود نہیں ہے, وہ خالق نہیں ہے, مالک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, قرآن میں آپ کہتے ہیں نا لا الہ الا انت, تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد علی ہے, کوئی معبود نہیں ہے سوائے خدا کے, یعنی کوئی معبود نہیں ہے سوائے علی کے. یہ تو بہت, یہ وہ ایسا شرک ہے جس سے تاویل بھی نہیں ہو سکتی. پھر ابھی میں نے ادھر فون کیا گیا رہبر کے دفتر اور صورتحال بتائی تو کہتے ان کا نکاح باطل ہو گیا کیونکہ وہ دائرہ شرک میں داخل ہو گیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے پڑھے لکھے دنیا کی کیا صورتحال ہے. اور وہ وجہ کیا ہے, یہ حافظ تصدق غزنبر تونسوی ان کی محفل میں اٹھنے بیٹھنے والا بندہ, ان جیسے استعماری شخصیات کے پاس اتنے پڑھے پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں اور ہم لوگ ایسے نکمے ادھر بیٹھے ہیں کہ مطلب آپ جتنا بھی ہے, آپ لوگ ہیں, ہم لوگ ہیں, یا جو علم سے ایک شغف رکھتے ہیں, ان کی ایسی حرکت ہی نہیں ہے کہ ایسے افراد تک ہم پہنچ سکیں. ہم لوگوں نے ایسی اپنی زندگی کو آباد کیا ہوا ہے کہ بھائی سینے سے فرار کر کے علم کہیں نکل نہ جائے, اس طرح سے سینے میں بند رہے. اس لیے دوستو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہماری بنتی ہے جس کو امام وقت ہمیں معاف نہیں کریں گے اگر انجام نہ دی, وہ کم سے کم اپنے خاندان, اپنے گھرانے اور اپنے علاقوں میں یہ تبلیغاتی کام کرنا. کیونکہ تبلیغ ایک عالم کا فریضہ نہیں ہے, مولوی کا نہیں ہے, پیش امام کا نہیں ہے. ہر وہ شخص جس کے سینے میں جتنا علم ہے اتنا اللہ نے ذمہ داری بنائی کہ سب سے پہلے اسے اپنے گھر میں نافذ کرو. اس لیے قرآن کی آیت ہے کہ اے ایمان لانے والو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہوں گے. واجب حکم قرآن نے دیا کہ اپنے اہل و عیال کا بچاؤ, اپنے اہلیہ اور بچوں کا بچاؤ. اس کے بعد ہمارا واجب فریضہ ہے بہن بھائی, ہمارا عثمانی اور اموی طریقہ کار تو بہن بھائیوں کے ساتھ رائے جائے کہ کھانے اچھے اچھے کھلائیں اور پیسے کیسے انہیں بھیجیں. یہ اموی طریقہ ہے, علوی نہیں ہے, اہل بیت کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. اہل بیت کا طریقہ کار یہ ہے کہ دین سمجھا کے انہیں کھلاؤ پلاؤ, دین کے ساتھ ساتھ حقوق ان کے پورے کرو. دین پہلا فریضہ ہے, دین ہر چیز کے اوپر ہے. اس لیے آپ دوستوں کو مل کے پلاننگ کرنی چاہیے, اپنے ساتھ نہیں اور کئی دوستوں کے ساتھ, کیونکہ آپ لوگ جو کام کر سکتے کوئی نہیں کر سکتا. آئیں آپ اپنے دوسرے افراد کی طرف جائیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں. ادھر سے ہم برا بھلا کہتے ہیں, گالیاں شالیاں دیتے ہیں, لیکن واقعی ہماری نسبت کامیاب ہیں. جنید جمشید کا کبھی یوٹیوب کے اوپر آپ لکھیں میں کیسے تبدیل ہوا جنید جمشید, اور اس کا انٹرویو سنیں, حیران پریشان انسان ہو جاتا ہے. ایک گلوکار, گناہوں میں وقت گزارنے والا, اور کتنا سخت فیصلہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بہت بڑی آفر آئی, میں ایک روپیہ نہیں تھا ہمارے, اور میں ایک دن پہلے بیوی کے ساتھ فیصلہ کر چکا تھا کہ ہم نے حرام طریقے سے غذا نہیں کھانی, حرام طریقے سے نہیں کمانا. اور اسی اگلے دن, اس سے اگلے دن ہی فون آ گیا, یعنی وہ فون کیا تھا ساری مشکلات حل. تو اس نے, میں نے کہتا ہے کہ بڑے عجیب نگاہوں سے بیوی کی طرف دیکھ, تو اس نے کہا کہ ہم کیا ایسے انسان کو واقعی حق نہیں پہنچتا کہ لاکھوں کے لوگ اس انسان سے محبت کرے, گلوکار ہی چھوڑ کے, داڑھی رکھ کے, لباس اختیار کر کے, آج بھی عوام میں تو لوگ محبت کرتے ہیں. اور اتنی تعجب کی بات ہے, حالانکہ محبت کے لائق بندہ نہیں, اہل بیت کا نام بھی نہیں لیتا. پاکستانیوں کی سوچ کی بات بتاتا ہوں, یہاں سے ایران سے خاران کا جو مدرسہ ہے ادھر, پاکستانی خاران, ان میں سے ایران بعض اوقات بہت ساروں کو کسی نہ کسی بہانے سے حج پہ بھی لے کے جاتا ہے. تو ایک دفعہ یہ جنید جمشید بھی گیا ہوا تھا اور ادھر سے ایران کی یہ طالبات بھی گئی ہوئی تھی, تاکہ 20-25 ادھر انہوں نے ایرانی جو ہیں وہ تھوڑا کرتے ہیں, وہ انہوں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور دعوت کا حکم دیا. وہاں پہ طالبات کا عجیب رویہ تھا جنید جمشید سے, بالکل اسی طرح جیسے پاکستان میں خواتین کا ہوتا ہے. وہ ایرانی انہیں سمجھاتے بجاتے رہ گئے, آپ طالب علم ہیں, آپ پوری قوم اور ملت کا سرمایہ ہیں, ان کی عزت اور وقار ہے, اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. وہ چھوٹے چھوٹے آٹوگراف وغیرہ مانگ رہے تھے. تو دوستو کوئی ہماری تربیت ہے ہی نہیں. ادھر سعید انور دیکھیں کہاں پہ نکل گیا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سخلین مشتاق کو دیکھیں, مشتاق احمد کو دیکھیں, کرکٹ کی ٹیم بدل کے رکھ دی ہے, اور ہم اسی خواب و خیال میں کہ اپنے آس پاس کی روٹی کھائیں, مار کے مارے ہیں زندگی بس نہیں. خدا اور امام ہمارے اس کے اوپر نہ راضی ہیں اور نہ کبھی معاف کریں گے. نکل جانا چاہیے ہمیں ایسی زندگی سے. خود نجو بلاغہ میں امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کھانا کھا کے میں سو جاؤں اور پیٹ بھر کے جس طرح بکریاں سو جاتی ہیں میں بھی سو جاؤں تو مجھے اسی وقت موت آ جائے. ایسی زندگی, ذلت اور پستی کی زندگی علی ابن ابی طالب گزارنے لگ جائے, یہ ناممکن ہے. ہو ہی نہیں سکتا. تو دوستو یہ یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم باخبر کریں افراد کو. اگر یہ امر بالمعروف نہی نہ المنکر ہم نے فریضہ ادا نہ کیا تو نہ خدا معاف کرے گا, نہ اس دنیا میں امام وقت ہمیں معاف کریں گے, نہ آخرت میں ہمیں معاف کرے گا کوئی. اور اس کے طریقے کار کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی عالم فاضل ادھر ادھر سے پکڑیں, چھوٹا سا پلان بنائیں, رہنمائی پکڑیں, جتنی استطاعت ہے اتنا کریں. اور یہ توقع ہرگز نہ رکھیں یار کوئی تھاٹ باٹ ہو, کوئی یہ ہو فلاں ہو تب یہ کام ہو, تمام مسائل حل ہوں. بہرحال اس کے اوپر کبھی وقت ملا تو امر بالمعروف کے فریضے پہ میں انشاءاللہ بولوں گا. جس طرح کے روایت ہے آپ کو شاید پتا ہو اخباری عبادات جتنی بھی ہیں, مثلا اگر 80 عبادات کے نام آئے ان میں سب عبادات میں سب سے زیادہ واجب تر اور جس کا سب سے زیادہ حکم دیا وہ امر بالمعروف نہی نہی المنکر ہے. بلکہ اس کی مثال جڑ کی سی ہے کہ جس نے امر بالمعروف نہی نہی المنکر کاٹ دیا اس نے ساری عبادتوں کو ضائع کر دی. امر بالمعروف نہی نہی المنکر سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے, اور اگر وہ چھوٹ جائے تو اللہ پوری بستی پہ عذاب نازل کرتا ہے چاہے اس میں جتنے مرضی بڑے پرہیزگار اور بڑے بڑے علماء موجود ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو معافی کی عصمت کرتا ہے, یہ روایت کے الفاظ ہیں. اس لیے دوستو یہ فریضوں کو ضرور پہچانیں. پہلے بھی جو اس دفعہ ہفتے کو درس ہوا اس میں بھی میں نے تاکیداً آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر ہم تھوڑی تھوڑی 10-10 15-15 منٹ پورے سیٹ اپ قائم کر سکتے ہیں. سیٹ اپ کوئی باہر سے فرشتے آگے قائم تو نہیں کرتے, باشعور لوگ اٹھتے ہیں اپنی جگہوں پہ. یہی اللہ کی خاطر باشعور افراد اٹھے ہوئے ہوں وہ کام کرتے ہیں تو کام ہو جاتے ہیں, اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ کام کریں تو ہمیں خطرات پڑ جائیں گے. نہیں, امر بالمعروف نہی نہی المنکر کریں, پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں ہے, پوری دنیا میں کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی نہ قتل کا خطرہ نہ خوف نہ کسی اور چیز کا خوف. بلکہ اگر آپ لوگ کریں گے تو یونیورسٹیز اور آپ کے اس دنیاوی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اثر زیادہ ہوگا. وہ حیران پریشان ہوں گے کہ یار ہم دنیا میں بھی پست ہوتے ہوئے ان لوگوں سے بھی پستر ہیں. جیسے یہ تبلیغ جماعت بہت سیاست کھیلتی ہے اسٹوڈینٹس میں اور پڑھے لکھے طبقے میں, جاتے سعید انور جنید جمشید اور یہ سگلین مشتاق وغیرہ, اور وہ متاثر کر کے آتے ہیں ان لوگوں کو. اس دفعہ ان کا جو تبلیغی اجلاس ہوا ہے وہ صوبائی ہوا ہے, یعنی ملک سے نہیں لوگ کیے, اتنی بڑی تعداد کے کیا کہ ابھی پنجاب کا ہوگا 10 دن یا 3 روزہ پنجاب کا, 3 سرحد کا, اور اس میں بھی وہ تعداد کی ہے جو ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے اصول تھے, غیروں کے اصول نہیں تھے. اہل بیت علیہ السلام نے روٹیوں کی فکر نہیں کی, دین کی فکر کی. حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں یہ واقعہ موجود ہے, ان کے بڑے بھائی جناب عقیل آئے, جناب عقیل کے بیٹے زیادہ تھے اور سخت وہ غریب فقیر بھی تھے کیونکہ بڑی عمر تھی ان کی, کما نہیں کر سکتے تھے. تو ان کا بیت المال سے حصہ تھا کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا. ایک دن امام کی خدمت میں آئے اور امام سے حال احوال پوچھا, امام نے بھی بچوں کا پوچھا تو انہوں نے ساری غربت کے قصے سنائے. امام تندور کے پاس بیٹھے لوہے کو سلگا رہے تھے, دے دیں بیت المال سے. تو امام نے کہا مشکل نہیں ہے. امام گئے بیت المال سے اپنا پورا اس مہینے کا راشن انہیں دے دیا, کیونکہ یہ سارا آپ کا ہوا. عقیل اسے دیکھ کے ہنسنے لگے, وہ کہتے ہیں یہ تو مجھ بوڑھے کے لیے بھی کافی نہیں ہے. امام ان سے پھر اس نے گزارش کی آپ ادھار پہ دے دیں, آپ تو امیر المومنین ہیں, میں ادھار چکا دوں گا. امام نے اسی سلگائی بھی سلاخ کو جناب عقیل کے سامنے کر دیا, کیونکہ وہ نابینا تھے تقریباً, ان کو حرارت سے پتہ لگا اور پیچھے ہٹے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اپنی غربت کی قصے بیان کرنے ہیں اور مدد کے لیے ہوں اور آپ مجھے جلانے کے زور پہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو آگ اللہ نے نعمت بنا کے بھیجی ہے اس سے تو تم اس طرح بھاگو, اور جو اللہ نے بھڑکائی عذاب کے لیے اس میں تم مجھے جھونکنا چاہتے ہو. تو دوستو امام نے یہ کام نہیں کیا کہ دین کو پیچھے رکھا اور ان غریب فقیر اور لاغر جسموں کی خوراک کا بندوبست کیا جو ان کے بھائی کے بچے تھے. دین پہلے حیثیت رکھتا ہے. کربلا میں آئے نا دیکھیں, کربلا میں کیا نہیں مل سکتا تھا امام کو. امام نے دین کو بچایا, دین کو پہلے رکھا. ہماری کون سی پرائیورٹی ہے؟ سب سے پہلی پرائیورٹی دین ہونی چاہیے. تو اس طرف متوجہ رہے, یہ بہت حساس نقطہ بھی ہے. آپ دوستان کچھ نہ کچھ عرصے کے لیے جو بنی عمر گزر گئی ہماری, ایک ہی طرز پہ عید منا رہے ہیں, تھک جانا چاہیے نا ہمیں. اب آپس میں تھوڑے پیسے اکٹھے کریں, کوئی ہماری انجوائمنٹ بھی ہو جائے گی. ایسے علاقے میں جائیں, شیعہ علاقے میں, جہاں پہ بےچارے بم دھماکوں میں ان کے والدین یا افراد گئے ہیں, اور وہاں پہ غیر محسوس طریقے سے انتہائی عزت اور وقار کے ذریعے سے ہم ان کی کوئی مدد کرائیں. کتنی بڑی خدمت ہے, باقی ہم سوچ بھی نہیں, ابھی ہمیں احساس بھی نہیں ہے ان کے گھروں میں کیا گزری ہے. اس وجہ سے ہم بیٹھ کے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھاتے ہیں. اگر اتنا احساس کر لیں کہ نہیں بھائی عید ہم مل کے فوراً نکلیں گے, قریبی علاقوں میں کسی جائیں گے اور وہ کچھ کر کے آئیں گے. اور بہت سارے طریقے, مثلاً آپ کے علاقوں میں اور آس پاس کتنے غریب فقیر بچے ہیں جو پڑھنے والے نہیں ہیں. اس وقت اور ماضی میں بھی اور مستقبل میں ہمیشہ سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی جو ایک احسان ہے وہ علم عطا کر دینا ہے. کتنے بچوں کی کفالت ہم کر سکتے ہیں, مشترکہ کوئی فنڈ بنا لیں, یا علیحدہ علیحدہ طور پہ ہم کسی بچے کو پانچویں پڑھا دیا, دسویں پڑھا دیا, میٹرک کرا دیا, کوئی راہ ہم نے دکھا دی. اس سے مربوط تو ہوں علمی طور پہ, ہم سے جو مربوط ہوتا ہے, آپ یہ خود غور کریں, آپ لوگوں سے جو افراد مربوط ہیں وہ مال کی بنیاد پہ یا دین کی بنیاد پہ؟ جب مال کی بنیاد پہ, سمجھ لیں جس دن یہ آفت گئی تو پھر ہزاروں آفات آ جائیں گی, جب مال کی آفت گئی تو لاکھوں آفات آئیں گی, سب کے رخ مڑ جائیں گے, سب دھتکار دیں گے, سب پیچھے ہٹا دیں گے. کیوں نہ اس دین نے جو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت اور ظاہری شہرت اور منصب عطا کیا ہے, اس کو ہم دین کی خاطر فائدہ اٹھائیں اس کا. اور دین کی خاطر فائدہ اٹھانا یہی ہے کہ وہ آپ کی ڈگری سے مرغوب ہوگا, آپ اس کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے دین سے مرغوب کر دیں. واقعی یہ بہت بڑی ایک خدمت ہے, بہت بڑی خدمت کہ آپ لوگ اپنی دنیا کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے مرغوب اور دین کی محبت ڈال دیں, دین کے راستے پہ لے آئیں دنیا کے ذریعے سے. یہی سیاست اہل بیت علیہ السلام نے قرار دی ہے. تو دوستو امید ہے آپ لوگ اس بارے میں سوچیں گے. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہم پورا نیٹ سسٹم چلا سکتے ہیں, نیٹ سسٹم ہم تھوڑا سا ڈیولپ کریں تو کیا کسی کی پڑھائی ضائع ہو جاتی ہے؟ کیا کسی کی جیب سے کوئی پیسہ آ جائے گا؟ کوئی پیسہ بھی تو نہیں آئے گا نا. کیا کسی کی جان میں کمی آ جاتی ہے؟ کسی کی کھیل تفریح ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں. لیکن یہ جو نیٹ جو غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے, کتنے ایسے بعض افراد ہوں گے جو درس لینا چاہتے ہیں لیکن ان تک بات نہیں پہنچی بھی کہ درس کیسے دیں. ہم ویب سائٹ کتنی کلک ہوتی ہیں, ہم ایک ایسی ویب سائٹ نہیں بنا سکتے جس میں یہ باتیں ڈال دیں, مطلب شکوک و شبہات کو دور کرنے والی ایک ویب سائٹ, جوانوں کے مسائل حل کرنے والی. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے جوان شادی کرتے ہیں اور شادی کے اصل مسائل سے واقف ہی نہیں ہوتے. خود میرے جو بھائیوں نے شادی کی ہے, سوائے ایک بھائی کے میں کسی بھائی کے لیے کوئی کام نہیں کر سکا, اور انہیں پتا بھی نہیں, ابھی تک مسائل نہیں پتا شادی کے کیا مسائل ہوتے ہیں اور دیگر شرائط کیا ہوتی ہیں, کیا اس میں حاجات ہوتی ہیں, کسی چیز کا علم نہیں ہے. یہ ایک عالم جو کہ طالب علم حوزے میں بن رہا ہے, اس کے گھرانے کی بات ہے, باہر کی تو کہانی جدا ہے. ادھر تو غسل وغیرہ کا بھی نہیں پتا. کیا ہم اتنا بھی سبب نہیں بن سکتے؟ تو دوستو یہ ہمیں اس طرف متوجہ رہنا چاہیے. ہم بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں, دین کو پرائیورٹی دیں, دنیا کے تقاضے اس کے ساتھ. مثلا پیٹ بھرنا بہت بڑی عبادت ہے, کھانا کھلانا غریبوں کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو بلا شک و شبہ بہت بڑی عبادت ہے. اہل بیت نے اس کا درس بھی دیا, واجب حکم بھی دیا, اور رزق میں اضافے کا سبب بھی ہے. لیکن یہ بہانہ بن جاتا ہے کہ آپ دین کو متعارف کرائیں. مثلا بچے کی سالگرہ بنانی ہے تو قریب اس کے ولادت کے آس پاس جو قریب امام کا دن بن رہا ہے وہ امام سے منسوب کر دینا, اس میں کیا ہے, بچے کی بھی تربیت ہوگی. اسی طریقے سے سب کی دعوت کرنی ہے, خاندان والوں کو بلانا ہے, کوئی متبرک دن رکھ لیں. آنا تو ہے, آپ پاکستان گئے ہوئے ہیں, مل کے بیٹھتے ہیں, اس طرح کی ڈسکشن کریں, بات چیت کریں, گفتگو کریں. بہت سارے راستے نکلتے ہیں جس میں انسان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, نہ اس کی خوشیاں ضائع ہوتی ہیں. تو دوستو یہ ہمارے اوپر فریضہ ہے, یعنی ایک طرف سے کام نہیں ہونا چاہیے. مطلب مجھے آپ لوگوں سے کچھ ملنے کی قطعاً توقع نہیں ہے, لیکن یہ ایک طرفہ معاملہ ہوگا کہ میں بیان کرتا چلے جاؤں, آپ سنتے چلے جائیں. اصلاً اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یعنی مجھے تو قطن کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کو بہت بڑا نقصان ہے, بہت ہی بڑا نقصان ہے. یعنی ایک آفات میں سے ہے کہ ایک تجربہ ہوگا کہ مدارس کی دنیا میں خداوند عالم یہ موقع فراہم افراد کو کرتا ہے کہ وہ استفادہ کریں مدارس کی دنیا سے، اور فراہم کرنے کے بعد اپنی نیند سو جائیں اور اسی طرح زندگی گزر جائیں. ایسا نہیں ہے، زمانہ ہمیشہ بڑھتا تب ہے جب مل کے ہو، کیونکہ دین کا مزاج ایسے ہے. دنیا اکیلے کمائی جا سکتی ہے لیکن دین اکیلے نہیں چلا جا سکتا. دین اس قدر محتاج ہے، دین میں افراد کے اس قدر دین محتاج ہے کہ اہل بیت اسلام بھی تنہا کام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے دین کا مزاج یہ رکھ دیا. مثلا اگر دنیا کی کوئی چیز خریدنی ہے نا، آپ باہر جائیں گے اکیلے، چینی خریدی لے کے آگے، فلاں کے پیسے دیے چیز لے کے آگے. دین ایسے نہیں ہے، دین میں تعاون ضروری ہے. اگر تعاون نہیں ہوا تو دین اصلا پنپ بھی نہیں سکتا. مطلب میں آپ سے تعاون کروں، آپ مجھ سے تعاون کریں، میرا تعاون یہ ہے کہ جو میں نے اہل بیت علیہ السلام کی روایات تو روایات میں متعلق عید کے ایام میں کبھی تو کوئی عید منائے، سال میں ایک عید رکھ لیں جو غریب یتیم فقیر بچوں کے ساتھ منائے، دل کو ایک سکون اور ٹھنڈک پہنچے گی. کبھی تو یہ رکھ لیں کہ ہم آپس میں مل بیٹھے، آپ سارے الگ الگ ہیں، ہم سارے ایک جگہ ہو کے ایک جگہ بیٹھے اور بنائیں. کتنے ایسے جوانوں کے مسائل آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، یونیورسٹی کے حالات آپ جانتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر سکتا ہے. آپ آگاہ کرتے ہیں، ہم سب مل کے وہ کام کرتے ہیں. یہ تعاون ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ایک دوسرے کے ساتھ اگر تعاون نہیں کریں گے تو ایسی جان پہچان کا کوئی بڑا فائدہ اور اثر نہیں ہے. امید ہے کہ آپ لوگ اس طور پہ کچھ سوچیں گے. لیکن قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب مل کے چلیں، سب مل کے کام کریں تو تب کام شروع ہوگا. نہیں، اللہ کی خاطر ایک ایک کر کے کھڑے ہوتے رہیں تو کام ہو جائے گا. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کی خاطر ایک ایک یا دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ، بس آغاز کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، دیگر برادران تعاون کریں گے، خدا راہیں فراہم کرتا چلے جائے گا. لیکن دوستو، ابھی جس چیز کی ضرورت ہے، یہ ویکلی کلاس کو ہم نیٹ پہ شروع کر سکتے ہیں. دو تین کلاسیں تو ہوتی ہیں، ایک جمعے کو ہوتی ہے، ایک ہفتے کو ہوتی ہے، ایک بدھ کو ہوگی. ہم ایک پلیٹ فارم اسے قرار دے دینا. اسی طرح لیڈیز کی، ہم لیڈیز پہ چلا سکتے ہیں. ادھر خاران ہیں، خود میری مسز ہیں، وہ آرام سے پڑھا سکتے ہیں. لیڈیز ویکلی کلاس ہم نام رکھ سکتے ہیں، آئیں لیڈیز پڑھیں اور لیڈیز سے ہی پڑھیں، ان کا اکاؤنٹ بھی الگ ہو، سوال جواب بھیجیں، پوچھیں اور وہ آگے چلائیں. کیونکہ لیڈیز کے بہت بڑے مسائل ہیں، واقعی ہماری ذہنوں میں سمانے والے نہیں ہیں. ورنہ یا تو ناپاک، پوری عمر ناپاک گزارتی ہیں، یا پاکیزہ گزارتی ہیں، دو میں سے ایک حالت میں ہوتی ہیں. اگر وہ نہیں ہوں گی تو ساری عمر ناپاک ہے ان کی، اور ہمارے ہاں کوئی اس کا اثر ہی نہیں. لیڈیز کو لیڈیز کے ذریعے سے درس ہم شروع کروا سکتے ہیں. ہم شکوک و شبہات، یہ جو آپ سوالات کر رہے ہیں، ریٹن فارم میں ہونے چاہیے. کتنی ایسی باتیں ہیں میں دہرا نہیں سکتا، آخر میں یہ باتیں کتنی دفعہ دہراؤں گا؟ آپ خود سوچیں، میں نے جو آج ڈیٹیل بیان کی ہے وہ میں کتنی دفعہ کر سکتا ہوں؟ ہر نئی کلاس ملے تو کیا میں یہ ڈیٹیل بیان کر سکتا ہوں؟ نہیں، میں پھر آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ لوگ یہ ڈیٹیل بیان کریں گے، آپ مدرسے کے نہیں ہیں، آدھا بیان کریں گے، آدھا نہیں کر پائیں گے. محنت کریں گے، ہاں پھر کر سکتے ہیں. تو یہی ہم سلسلہ بھی چلیں، جس نے محنت کی ہے کر سکتا ہے وہ کرے، یا ہم اس کی کوئی ایسی سافٹ کاپی رکھ لیں، یا ہم کوئی کتابی صورت میں رکھ لیں، نوٹس کی صورت میں رکھ لیں، کچھ تو رکھیں کہ ایک نیا اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ آتا ہے ہم اسے شروع کرا سکیں. تو یہ خود میرے اپنے بس میں نہیں ہے، یا تو میں تحقیق ریسرچ پر کر سکتا ہوں اور مواد علمی یہ باتیں اکٹھی کر کے آسان پیرائے میں سمجھانے کے لیے بھی ایک موقع چاہیے ہوتا ہے، یعنی زحمت چاہیے ہوتی ہے، وہ کام کر سکتا ہوں. یا ان کو ٹائپ کروں، لکھوں، نیٹ پہ بھی ڈالوں، پھر نیٹ میں بھی ویب سائٹ خود ہی بناؤں، نیٹ میں ہینڈل بھی میں خود ہی کروں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ناممکن یہ بات ہے نا. یعنی کچھ کام آپ دوستوں کو تقسیم کرنے چاہیے، کچھ مجھے تقسیم کرنے چاہیے، اور ہمیں آگے سلسلہ لے جانا چاہیے. اتنا ہم قوی کر دیں کہ ہمارے وجود کے اختتام کے ساتھ ہمارا یہ متبرک سلسلہ ختم نہ ہو. یہ کرنا چاہیے. مثلا دین میری زندگی کے ساتھ تو نہیں ہے نا، اللہ نے دین تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رکھا ہے. درمیان میں ایک وسیلہ بنا تھا، اب ختم ہو گئے ہوں تو میری جگہ کوئی اور آ جائے گا، وہ ختم ہو گئے تو اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا، لیکن کاروان ختم نہیں ہونا چاہیے اور سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے. جو دینی سلسلے بن جائیں انہیں کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. دنیاوی بے شک سارے سلسلے ختم ہو جائیں، یہ دین کی تعلیمات ہیں. تو دوستو آپ لوگوں سے شدید گزارش ہے کہ اس طرف آپ توجہ کریں. پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پہ گنجائش موجود ہے، اسی طرح اسٹوڈینٹس ادھر لاہور میں موجود ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں، آپ افراد موجود ہیں، ہر افراد. بے شک آپ لوگ کسی سے نہیں ملتے، آپ ایک ایک یا دو دو مل کے بے شک میرے تعاون کے ذریعے یا کسی اور عالم کے تعاون سے رہنمائی لیتے ہوئے دینی خدمت انجام دے سکتے ہیں. جس طرح کی مثلا اسیروں کے مسائل ہیں، یتیموں کے مسائل ہیں، پڑھائی کے مسائل ہیں، جتنے غریب لوگ ہیں نہیں پڑھ سکتے. آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک عام بندہ فیسے اصلاً دے ہی نہیں سکتا. ہم کوئی سسٹم بنا سکتے ہیں، چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں، اپنا تزکیہ کریں، خلوص لائیں، امانت داری لائیں. پاکستان میں صرف امانت داری کھا گئی ہے، امانت نہیں ہے، خیانت نے ہر چیز کو نگل لیا. امانت داری لائیں، ہم سے بہتر واقعی کوئی کام نہیں کر سکتا. مجھے خود اس دینی فیلڈ میں تقریباً 15 سے 20 سال ہو گئے، اس لیے ایک تجربہ ہے کہ اس سرزمین پہ کیسے ان چیزوں کا کام ہوتا ہے. مختلف مدارس میں میں رہا ہوں، تو اس حوالے سے اچھی آپ کے ساتھ تعاون کریں، بغیر اس کے کہ کوئی نام و نمود اوپر آئے یا میرا نام و نمود آئے، کوئی تنظیم ہم بنائیں. نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے، کام کی ضرورت ہے. غریب کا پیٹ تنظیم سے نہیں بھرتا، غریب کا پیٹ میرے نام سے یا کسی کے نام سے نہیں بھرتا. اس کو جو ملے گا وہ سبب بنے گا، وہ ہم پہنچائیں نا چیز. اگر کسی نے علم حاصل کرنا، اس کے وجود نے، یعنی انسان ہے اللہ 9-10 سال کا ہے، تو خدا نے انسان بننے کی ساری صلاحیتیں اس میں رکھی ہیں. کیوں حیوانوں کو اس تک ہم پہنچنے دیں، انسان اس تک کیوں نہ پہنچے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. واقعی ہماری نیندیں اڑ جانی چاہیے کہ یہ جن لوگوں کو انسان بننا تھا، ان کو حیوان بنانے کے لیے حیوان ان تک پہنچ چکے ہیں اور انسان کوئی بھی نہیں پہنچا. آپ مجھے بتائیں، مدرسے کا پڑھا ہوا ایجوکیشنل مینجمنٹ کو سنبھال سکتا ہے یا یونیورسٹیز کا پڑھا ہوا سنبھال سکتا ہے؟ مدارس نے تو یہ سبجیکٹ ہی نہیں پڑھے، اور پڑھنے کے لیے انسٹال ہونے کے لیے ایک وقت چاہیے. ہاں تعاون کی ضرورت ہے آپس میں، اسی لیے وہاں پہ آپ سنیوں کے دیکھیں، دارالارقم ہے، ابن خلدون ہے، 3-4 اور ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ان کے یہ اسکول آ گئے، انٹرنیشنل لیول پہ بچوں کے، کیونکہ بچہ بیچ کی مانند ہوتا ہے. ہم جیسے جو افراد ہیں وہ تو گناہوں میں اوپر نیچے ہوتے رہیں گے اور پھر نکل جائیں گے، بچہ تو معصوم ہوتا ہے، اس نے تناور درخت بننا ہے، اس کا بندوبست ہمیں فوراً کرنا چاہیے. تو دوستو ہم کئی کام کر سکتے ہیں جس میں افرادی قوت ہمارے پاس زیادہ ہے. ممکن ہے کہ ہر 2 روز یا 3 روز کے بعد آدھا گھنٹہ درکار ہو، وہ اگر ہم اتنا کر لیں تو ہم بہت سارے. مثلا پاکستان میں ایک بھی جوانوں کے لیے اردو میں ویب سائٹ نہیں ہے. اگر ایک ہم بہترین ویب سائٹ بنا دیں، کیونکہ ہم جوانی کی عمر سے گزر رہے ہیں، تقاضے سمجھتے ہیں، یونیورسٹی کے حالات جانتے ہیں، معاشرے کے حالات جانتے ہیں، بہترین ویب سائٹ کریٹ کر سکتے ہیں ہم، اور اس کو پبلسٹی کرنا بہت آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے. لیکن یہ والا کام کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے. ٹیکنیکل ہمیں خدمت چاہیے، علمی مواد ہے، علمی مواد میں آپ کو دے رہا ہوں، کچھ آپ تیار کریں، کچھ میں. مثلا یہ 5 سینسز میں نے بات کی، ایک آرٹیکل دوست رکھے کتنا مفید ہے، کتنے لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کتنے لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کام بہت بڑی خدمت انجام پا جائیں گے. کیا پتا قیامت والے دن یہی ہمارے اعمال باعث سے قبولیت بن جائے. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے آپ لوگ اس بارے میں ضرور سوچیں. میں آخری دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر دوں، 20 منٹ یا 30 منٹ کی ہفتے میں ایک میٹنگ ضرور رکھیں جس میں آپ لوگ کچھ کر سکیں. اگر آپ لوگ کر سکیں پھر ہمارا یہ سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ میں اس سلسلہ اس کی مینجمنٹ میں سنبھال نہیں سکتا. آپ آئے ہوئے، ایک لڑکا بھی آتا ہے میں تب بھی ایک لڑکے کو بیان کر دیتا، مجھے کیا زیادہ سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایک مدت گزر چکی ہے اسی طرح بیان کرتے ہوئے. بعض اوقات 1 ہوتے ہیں، بعض اوقات 10 ہوتے ہیں، بعض اوقات 30-40-50 ہوتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں مجھے اس چیز سے بہت ہمیں فرق پڑتا ہے کہ مددگار ہے یا نہیں، تعاون والا بندہ ہے یا نہیں. لیکن یہ موجزانہ کام ہے. بندہ اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو صحت سلامتی ہر چیز عطا کر دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو دین کا شعور عطا کرتا ہے, تفقہ فی الدین عطا کرتا ہے. یہ روایت کے الفاظ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے واقعا محبت کی ہے کہ آپ دین کے راستے پہ آ گئے, اس محبت کو چھین نہ لیں. یہ ہم لوگوں پہ واجب ہے, ضروری ہے کہ ہم چھیننے کا سبب نہ بن جائیں اپنی بے توفیقی کی وجہ سے, بے عملی کی وجہ سے. ہاں کچھ عمل انجام دیں, ایک رکھیں. بے شک ایک برادر آتا ہے, دو برادر آتا ہے, ہم مل کے کام کر سکتے ہیں, کیونکہ خدا کی خاطر کام اسی طرح شروع ہوتے ہیں. سیرت رسول بتاتی ہے, ایک علی علیہ السلام اکیلے تھے اور جناب خدیجہ تھی, اور دیکھیں پوری دنیا میں صبح سویرے جب کوئی نہیں اٹھتا پوری دنیا چیخ چیخ کے کہتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کہاں سے شروع ہوئے؟ تنہائیوں میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. یہ سیرت رسول بتاتی ہے کہ ایک بندہ بھی اگر خلوص کے ساتھ اللہ کی خاطر نکل کھڑا ہو اور چھوٹے چھوٹے کام کرے, مثلا نمازیں پڑھنے کی حد تک کیوں نہ ہو, وہ دین کو زمین پہ قائم کر دیتا ہے. تو دوستو آپ برادران سے پھر ایک التماس ہے کہ ایسا وقت رکھیں جس میں خدمت انجام دے سکیں, تعریف علماء کی باتیں سن کے علماء کی تعریف کریں. یہ تو پوری زندگی ہمارے لیے پڑی ہے, کر سکتے ہیں. کسی کو کوئی عالم اچھا لگے گا, کسی کو کوئی تنظیم اچھی لگے گی, کوئی کچھ کام کر جائے گا, کوئی کچھ کام کر جائے گا, فلاں کی انڈرسٹینڈنگ اس سے ہوتی ہے, فلاں کی اس سے ہوتی ہے. نہیں, اسے باہر آ کے آئیں, مل کے کچھ دین کا کام کرتے ہیں. تو ہم کافی انشاءاللہ کر سکتے ہیں. آپ برادران اس عنوان سے کچھ رکھنے وہ چیزیں رکھی ہیں کہ جس میں آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے آدھا گھنٹہ کم سے کم ایسا رکھیں ہفتے کا, اور مجھے ویکلی اس کے اوپر میل کر دیں. میری خواہش ہے کہ ہم اسی سلسلے کو چلائیں, ویکلی اس کے اوپر کر دیں. اس میں میں آن لائن ہو جاؤں گا. اگر ایک دوست آئے ہیں تو تب بھی کافی ہے, دو دوست آئے ہیں تب بھی کافی ہے. ہم مل کے کام شروع کر دیتے ہیں, کام ڈیسائیڈ کریں گے, تقسیم کریں گے, آغاز کریں گے. پہلا کام بس ہم یہ کریں گے کہ ویکلی کلاسز کو منظم کریں, اس کے بعد کچھ دیکھیں گے کہ کچھ کر سکتے ہیں. یعنی کوئی ویب سائٹ نہیں ہم نے ابھی بنانی, کوئی ہم پبلسٹی نہیں کرنی, صرف یہ کام کرنے ہیں کہ ہم ویکلی کلاسز کو منظم کر سکتے ہیں. یعنی اگر منظم کر لیا بس یہ بہت ہے. یہ پہلا ہمارا کام ہے, یعنی میٹنگ ہماری اس طور پہ ہو, اس میں ڈیسائیڈ پائے, مطلب مختلف چیزیں ڈیسائیڈ پائیں تو کافی ہے. اس کے بعد باہمی طور پہ سوچیں گے, پہلے جائزہ لیں گے کر سکتے ہیں یا نہیں, کر سکتے ہوئے انشاءاللہ ابتدا کر دیں گے. اسی دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ تعلیمات آل محمد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو کہ بہت شاذ و نادر لوگوں کا عطا ہوتی ہے. بے شک یہ خدا اور اہل بیت کی محبت کی علامت ہے اور ایمان کی تقویت کا باعث ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال جو آپ برادران ملاحظہ کریں, مشتبہ علی بھائی کے ہیں, کہ اس سے مشترک میں نے بیان کر دیا تھا, امام خمینی نے عدل الہی میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ نے سارے امور اہل بیت کو تفویض کیے. اہل بیت علیہ السلام کو تفویض کرنے سے یہ مراد قطر نہیں ہے, اس کی امام صادق علیہ السلام کی روایات میں بھی نفی ہے. تفویض دو معنی میں استعمال ہوتا ہے, ایک عرفانی اصطلاح ہے جو کہ امام خمینی نے استعمال کی ہے, اور ایک تفویض سے مراد ہوتا ہے امور کا سپرد کر دینا. امور کا سپورٹ کر دینا اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں کثرت سے آیا اور سختی سے منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان امور کے لیے فرشتے خلق کیے ہوئے اور ان کو سونپے ہوئے ہیں یہ کام. اتنے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو نہیں رکھا. ہاں یہ ہے, یہ بات ٹھیک ہے, اہل بیت وسیلہ ہے اللہ کی تمام مخلوقات کے ساتھ, یعنی فرشتوں تک بھی بات نہیں پہنچتی مگر اہل بیت کے وسیلے سے. لیکن یہ وسیلہ باطنی ہے, جسمانی نہیں ہے. باطنی اور اس باطن کو ہمارے لیے سمجھنا ابھی ممکن نہیں ہے. اتنا ہمیں عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ خالق اور مخلوق, تمام مخلوقات, چاہے انبیاء ہیں, چاہے فرشتے ہیں, چاہے رسول ہیں سوائے رسول اللہ کے, سب مخلوقات تک اہل بیت کے توسط اور وسیلے سے رحمت خدا, ہدایت خدا, فیض الہی پہنچتا ہے. حتیٰ کہ آدم علیہ السلام تک بھی جو اسماء پہنچے وہ واسطہ, وہ وسیلہ اہل بیت علیہ السلام تھے. لیکن یہ بات, یہ نظریہ قطعی غلط ہے کہ خدا ایک طرف بیٹھ گیا اور بارش امام علی علیہ السلام برسا رہے ہیں. اس کو اہل بیت علیہ السلام نے سختی سے اس کی نفی کی. بارش برسانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے, ہاں یہ ہے بارش برسانے کا جو حکم جاری ہوتا ہے اور کیسے برسانی ہے, کتنی برسانی ہے, یہ وسیلہ اہل بیت سے گزر کے فرشتوں تک پہنچتا ہے. لیکن تفویض اور اس میں فرق ہے. اہل بیت صرف وہ کام کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. نہیں, یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ بات الگ ہے. یہ ٹاپک اگر کبھی پڑھ سکے آپ لوگ یہ ختم کریں تو علم امام ہم ایک ٹاپک پڑھیں گے, اس میں یہ ساری مسائل حل ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالی. اچھا, علی حضرات اور لوگوں کی کس ظاہری قوت سے استفادہ کر کے گمراہ. اصل میں غالی افراد جو ہے نا وہ یہ سید محمد ذیشان علی کا ہے سوالات, ان کے قوت باطنہ کے فنکشن میں بیان کر چکا تھا, جہاں بینی کی تعریف جو ہے وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دوبارہ کروں گا. غالی افراد کس طرح گمراہ کرتے ہیں؟ غالی افراد اصل میں جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہر انسان اہل بیت سے بہت شدت سے محبت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو باتیں بتا رہے ہیں یہ محبت ہے, دوسرے جو کہتے ہیں وہ اہل بیت کا انکار کرنے کے مترادف ہے. انسان اس سے ڈر جاتا ہے. اہل بیت کی محبت کا فائدہ وہ اٹھاتے ہیں اہل بیت. اسی لیے تو امام علی علیہ السلام, امام صادق علیہ السلام دیکھیں بہت رحیم اور کریم انسان تھے, کیونکہ رحمت للعالمین ہوتا ہے نا, عالمین کے اوپر امام وقت رحمت ہوتا ہے. انتہائی باخلاق, یعنی اتنے باخلاق تھے کہ دروازے پہ آ کے شیعہ کا استقبال کرتے تھے. اگر ان کے اصحاب آئے ہوتے اور وہ داخل ہوتے, ان کے اصحاب میں اگر کوئی غالی بیٹھا ہوتا, نصیری بیٹھا ہوتا جو تفویض یا غلوف کا قائل ہے, تو امام صادق علیہ السلام کا روایات میں وارد ہوا ہے کہ چہرے کے اس قدر متغیر ہو جاتے کہ لال سرخ اس کو محفل سے نکال دیتے تھے. پھر امام سے وجہ پوچھی کہ امام ایسا رویہ کیوں ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہ لوگ ہمارے دوستوں کے روپ میں آ کے ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر جاتے ہیں. یعنی آتے ہیں شیعہ کا نام لے کے اور ہم سے محبت کے نام پہ, اور ہماری جڑیں کاٹ کے شرک اور بت پرستی کو زندہ کر جاتے ہیں. تو دوستو غالی اس طرح سے کرتے ہیں. یہ کس علم کی اصطلاحات ہے جو میں نے آپ کو اصطلاحات لکھوائے ہیں؟ یہ علم منطق اور علم فلسفہ کی اصطلاحات آپ کی خدمت میں عرض کی. امر بالمعروف کرنے کے چند آداب بیان فرمائے. یہ ایک وسیع ٹاپک ہے, بہترین طور پہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں آغا جواد نقوی کا پورا اشرہ ہے امر بالمعروف پہ, اس سے خوبصورت آپ کو گفتگو شاید ہی کم میسر آئے. انشاءاللہ اگر میں بھی کر سکا تو میں آپ کے سامنے مثالی زیادہ گفتگو کروں گا کہ کیا مشکلات پیش آتی ہیں, ان کو فیس کیسے کرتے ہیں, کن کون سی اندر سے نفس انسانی میں مشکلات آتی ہیں, کون سی گھر سے آتی ہیں, کون سی خاندان سے آتی ہیں, کون سی معاشرے سے آتی ہیں, اس طرح کی مشکلات بیان کروں گا اگر کبھی ٹاپک شروع ہوا تو. ورنہ اس کے اوپر بہترین گفتگو آپ islamicmarkaz.com پہ جائیں اور یہ سنیں, واقعی سننے والی ہیں. اگر یہ نہیں سنیں گے تو بہت واجب اعمال ہمارے رہ جائیں. بعض اوقات ہم دینی
ہلو
جی میں یہ پڑھ لوں تو دیتا ہوں آپ کے جواب, بس ایک منٹ, ان کا یہ سوال ختم ہونے والا ہے. دینی امور میں سستی کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری اندرونی بے چینی ہوتی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, خدا کا فضل ہے کہ انسان اندر سے بے چین ہوتا ہے. اگر انسان بے چین نہ ہوتا تو خدا کے دین پہ قائم نہ رہتا یا اللہ کے دین کی خاطر. مثلا انہوں نے سوال کیا کہ بعض اوقات ہم دینی امور میں سستی کر جاتے ہیں تو ہمارے اندر سے ہم بڑے بے چین اور مضطرب رہتے ہیں, یہ اضطراب اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے. یہ اضطراب نہ ہوتا تو آپ دینی کام ہی نہ کرتے. اسی لیے خدا کی دشمنی, اللہ جس سے دشمنی کرتا ہے نا, تو قرآن نے اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ کسی سے دشمنی کرتا ہے تو یہ تب کر کے سکون لے آتا ہے, وہ گناہ کرے اسے پرواہ نہیں ہوتی. اس کو خداوند عالم استدراج کہتے ہیں. مثلا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بہت مکار کہا کہ یہ مکاری چلنے والے ہیں. پھر خدا کہتا ہے اللہ بھی مکاری چلتا ہے. پھر خدا نے بیان کیا میری مکاری کیا ہے, اللہ نے بیان کیا کہ میری مکاری استدراج ہے, یعنی میں ڈھیل پن دیتا ہوں تاکہ اور جہنم میں جائے اور برباد ہو اور میرا انتقام بڑھتا جائے. اس لیے وہ رحمت اللہ کی شمار ہوتی ہے کہ جب اللہ فوراً آزمائش میں ڈال کے مصیبت میں مبتلا کر دے, بے چینی بڑھا دے, بے سکونی بڑھا دے. یہ اللہ کی رحمت ہے. ہمیں اس کلاس کے حوالے سے کیا ابتدائی طور پر کیا کریں؟ پہلی میٹنگ کر آپ برادران آپس میں ڈیسائیڈ کریں. جی مثلا دو تین برادران ڈیسائیڈ کر کے ٹائم دے دیتے ہیں تو وہ ٹائم میں سب کو میسج کر دوں گا. بعد میں آپ لوگ اسے آپس میں ڈیسائیڈ کریں. ایک دفعہ شروع کر دیں بعد میں منظم ہوتی رہیں گی. اچھا مدثر بھائی کا سوال ہے, جو شخص صرف تصور جزئی کا خیال قائل ہو, کیا وہ خدا کے وجود کی کوئی دلیل نہیں سمجھ سکتا؟ نہیں سمجھ سکتا ہے, وجود جزئی کا قائل ہو تو حتمن سمجھ سکتا ہے, آسان ہے اسے سمجھانا, لیکن آپ مفہوم کلی سمجھیں گے. اس لیے یہ جو غرب ہے ان کو جب مثالیں دیتے ہیں تو مفہوم کلی پہ پہلے نہیں لایا جاتا. یہ تو میں آپ لوگوں کی روحانی پرواز کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ مفہوم کلی سمجھیں گے اس پہ زیادہ کام کریں گے تو آگے جلدی سے بڑھ سکتے ہیں, صحیح ہے؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, ورنہ غرب کے ساتھ جب ڈسکشن ہوتی ہے. یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اسے, مفہوم کلی میں نیکسٹ ٹائم بیان کروں گا. آپ مفہوم جزئی پہ بہت توجہ دیں تو غرب میں ایک خدمت انجام دے سکتے ہیں, ان سے بحث مباحثہ کر سکتے ہیں. غرب میں صرف ایک کام کرنے کی ضرورت ہے, ان کے لینگویج کو سمجھیں اور ان کے اسلوب کو سمجھیں, یعنی وہ کس زبان میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں. بعض اوقات سائنس کی زبان اختیار کرتے ہیں, بعض اوقات میڈیکل کی اختیار کرتے ہیں, بعض اوقات انسانی حقوق کی